کیا تم نے حلال چیز سے تو روزہ رکھا اور تم حرام میں مبتلا ہوئی کہ تم فلا فلا کی غیبت کر رہی ہیں. یہ لفاظ کبھی کبھی دکھاتے ہیں, ہمیشہ نہیں ہوتا. یہ اتنی بری چیز, اور غیبت اشارے سے بھی ہوتی ہے, الفاظ سے نہیں ہوتی. اس لیے قرآن حدیث نے غیبت کے بارے میں کھول کھول کے کہا ہے. یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے, اور آپ نے ارشاد فرمایا حرام سے بچو تو دنیا کے سب سے بڑے عبادت کرنے والے بن جائے. لیکن شیطان نے اس سے رخ موڑ کے اور چیزوں پہ لگا دی. اشارے سے بھی ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ سامنے سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو ام المومنین ہے گزری, ان کا قد ذرا چھوٹا تھا, تو سوکروں میں کچھ تھوڑی بہت ہوتی ہی ہے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ, وہ ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ چھوٹی قد والی جا رہی. آپ نے اشارہ کیا, اے عائشہ تو نے وہ اشارہ کیا ہے کہ اگر اس کے زہر کو اور بدبو کو سمندر میں ڈالا جائے تو سارا سمندر کا پانی زہریلا اور بدبودار ہو جائے. آج پتہ نہیں ہم سے کتنوں کی اس طرح کی غیبت ہوتی ہے. کسی کی نقل اتار رہے ہیں, کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں, کسی کا اشارے سے, کسی کے آنکھوں سے, اور اس کو ہم غیبت بھی نہیں سمجھتے. اس لیے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ باتوں میں سے پہلی چیز کہ حرام سے بچو, حرام سے بچو تو دنیا کے سب سے بڑے عبادت کرنے والے بن جاؤ گے. اور حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ساری دنیا کی دولت بھی اگر مجھے دے دی جائے تو میں کسی کا مذاق اڑانے کے لیے تیار نہ ہوں. ساری دنیا کی دولت بھی اگر مجھے دے دی جائے. میرے بھائی دوستو بزرگوں, اگر ہم اس میں مبتلا ہیں تو اسی مجلس میں توبہ کریں, اور جن جن کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگیں. آج معاف کرانا آسان ہے, کل بڑا مشکل ہوگا, بڑا مشکل ہوگا. اور غیبت کی تعریف کہ کسی کے ٹویٹ کے پیچھے وہ بات کہنا کہ اس کو پتہ چلے کہ میرے بارے میں یہ کہا گیا اور اس کو برا لگے, اچھا نہ لگے, یہ غیبت. اس طرح کی اور بہت ساری تفصیلیں ہیں جس سے آدمی اپنے آپ کو بچائے, بہتان سے بچائے, بلا تحقیق کی اس بات کو آگے نہ چلائے. کسی سے کوئی بات سنی اور بلا تحقیق کی اس کو آگے کر, کیا کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ بات کی تحقیق کے بغیر اس کو آگے تک پہنچا دے, جس کو افواہ کہتے. بات کچھ ہوئی نہیں اور سارے شہر میں پھیل. اب یہ جتنے ذریعہ بنے ہیں وہ اس گناہ میں مبتلا. کہ میں نے تو فلاں سے سنا, بھائی تحقیق تو کرو, تحقیق تو کرو. اور بعض مرتبہ کتنی سی بات بہت بڑے نقصان کا ذریعہ بنتی ہے اگر بغیر تحقیق کے آدمی کی بات ہے, بغیر تحقیق. مجھے بھی مدینہ منورہ میں کسی نے ایک چیز کے بارے میں کہا کہ کس چیز کے بارے میں فلاں ساتھی فلاں ملک میں گئے تھے اور وہاں سے گوشت آتا ہے اور وہ تحقیق کی کہ یہ صحیح ہے, اسے کھایا جاتا ہے, اور اس بات کو ہم کیا. میں نے کہا مجھے, میں براہ راست ان سے پوچھوں گا, وہ اس وقت ملک میں نہیں ہے, انگلینڈ میں, برطانیہ میں. تین دن تک فون کرتا رہا, پرسوں میری ان سے بات تھی, یہ بات میں ادھر سے غلط منسوخ کی ہے, نہ مجھے اس کا معلوم ہے نہ علم ہے. اب بتائیے بغیر تحقیق کے بعد سے کتنے لوگوں کو غلط چیز میں مبتلا کر دیا گیا. شیطان یوں راستے دکھاتا ہے. کسی کی بات سنے تو تحقیق کے بعد آگے چلائیں. تو ارشاد فرمائے پہلی چیز کے حرام سے بچو تو دنیا کے سب سے بڑے عبادت کرنے والے بن جاؤ. پھر دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ تو دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. اللہ نے جو کچھ تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ تو دنیا کے تمام لوگوں میں سب سب سے بڑے غریب بن جاؤ گے. غریب لوگ عمر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو. یہ غنی نہیں ہے. غریب وہ ہے جو بے نیاز ہو, اس کی کوئی حاجت نہ ہو, کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھتا ہو. اگر انسان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں, کوٹھیاں بھی ہیں, فیکٹریاں بھی ہیں, کارخانے, نگاہ غیروں پہ لگی ہوئی ہے, نگاہ دوسروں پہ جلی ہوئی ہے, تو یہ غنی نہیں ہے. یہ غنی نہیں. جو حضور علیہ السلام کے ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ زنا کیا ہے, یہ نفس کا زنا ہے. نفس کا زنا ہے. اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پہ راضی, نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھنا دوسرے کی چیز کو, اس پہ راضی. اور راضی بھی اور دوسری چیز اس پہ جو حال آ جائے اس پہ راضی. رضا بالقضا, کہ اللہ کس فیصلے پہ میں راضی. تو دنیا کے سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. اللہ نے جو بھی قسمت میں لکھا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ. تو آدمی کی دیکھیں ضرورتیں تو دنیا میں کبھی پوری نہیں ہوں, نہ ہوں گی. ہم جو اللہ نے دیا اس پہ قناعت کر لیں, قناعت کر لیں. قناعت کر لیں. دنیا میں کس کا پورا پڑا ہے؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایران میں ایک تاجر کے یہاں گئے کہ مہمان بنے. اس تاجر کی عمر 70 سال تھی. اللہ اس کو مال و دولت بہت دیا. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ کھانے کے دوران پوچھے کہ اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا, کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ بس ایک, میں اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ ساری دنیا میں میں پھیرا ہوں, بس ایک حسرت باقی ہے کہ میں ایک تجارت کا سفر اور کرنا چاہتا ہوں. اور اس کی تفصیل یہ بتائی کہ ایران سے میں گندم خریدوں اور اس کو پھر میں کسی دوسرے ملک میں لے جا کے بیچوں, اور وہاں سے میں لوہا خریدوں اور اس ملک کو لے جا کے فلاں ملک میں بیچوں, اور وہاں سے میں ریشم خریدوں اور اس کو ملک لے جا کے فلاں ملک میں بیچوں, اور وہاں سے میں چینی برتن خریدوں اور ملک کے فلاں ملک میں جا کے بیچوں. ساری دنیا کا نقشہ گرا لیا کہ چین جاؤں, ہندوستان جاؤں, روم جاؤں, فلاں جگہ جاؤں, اور اس کے بعد پھر اپنے ہی شہر میں ایک دکان پہ بیٹھ کے بقیہ زندگی گزار لوں. پھر انہوں نے کہا کہ شیخ سعدی سے کہ آپ بھی تو کچھ سنائیے. تو انہوں نے دو شعر پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک شخص صحرا میں خچر پہ اپنے تجارت کا سامان لے کے جا رہا تھا, اور اس خچر نے بچکا اچھلا جس سے وہ تاج نیچے گرا اور اس کا انتقال ہو گیا اور سارا سامان تجارت کا اس کا بکھر گیا. اب اس کے تجارت کا سامان بکھرا پڑا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور کہا یہ تجارت کا سامان اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اس انسان کی تنگ نظر کو یا تو قناعت بھر سکتی ہے یا قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. اور یہ حضور علیہ السلام کے اس ارشاد کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ابن آدم کو اگر ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو یہ تمنا کرتا ہے کہ دوسری وادی مجھے مل جائے, اگر دو وادیاں اس کو سونے کی دے دی جائے تو یہ تیسرے کی تمنا کرتا ہے. اس ابن آدم کے پیٹ کو تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. تو جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جائے, نہیں نگاہ اٹھائے اوروں کی طرف تو غنی بن جائیں گے. اور تیسری بات ارشاد فرمائے حضور علیہ السلام نے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو تو تم مسلمان بن جاؤ گے. مسلمان بن جاؤ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک. حضور علیہ السلام السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین پڑوسیوں کے اتنے زیادہ احکامات لے کر آتے, حقوق اتنے بتاتے, تو مجھے اس بات کا گمان ہونے لگا تھا کہ وراثت میں بھی پڑوسیوں کا حق نہ ہو جائے, حصہ نہ ہو جائے, اتنے احکامات. کہا جو شخص خود پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کے پڑوسی نے رات بھوک سے گزاری, ایسے کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. جو خود پیٹ بھر کے کھا لے اس کے پڑوسی رات بھوک سے گزاری, اور اس میں صحابہ کی زندگی کو دیکھیں گے کہ صحابہ کو اپنے پڑوسیوں کا حال پتا ہوتا تھا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے گھر میں بکری کی سری آئی, خود فاقتے ہیں, خود فاقتے ہیں, اور عربوں کی سب سے مرغوب چیز گوشت میں سری ہے, سری سب سے زیادہ. جب ان کی ضیافت ہوتی ہے تو جو مہمان خصوصی ہوتا ہے اس کے سامنے سری رکھتے ہیں, باقی کے سامنے ران رکھ دیں گے گوشت. گھر میں فاقہ ہے لیکن پڑوس کا بھی حال پتا ہے کہ وہاں بھی کئی دن سے چولہا نہیں جلا, وہ سری ان کے گھر بھیج دی. ان کو اپنے پڑوس کا حال پتا ہے کہ وہاں بھی کئی دن سے چولہا نہیں جلا, وہ سری وہاں بھیج دی. ان کو اپنے پڑوس کا حال پتا ہے کہ وہاں بھی چولہا نہیں, وہ سری وہاں بھیج دی. سات گھروں میں پھر کے وہ سری پہلے صحابی کے گھر آ گئی. گویا کہ اس وقت میں ہر آدمی کو اپنے پڑوسی کا حال پتا ہوتا. آج اس کی ضرورت ہے, اس کی ضرورت ہے کہ اپنے پڑوس کا حال پتا ہو کہ کیا بیت رہا. اور دعوت کے کام کرنے والوں کو تو پورے محلے والوں کا حال پتا ہونا چاہیے, پورے محلے والوں کا حال, دعوت کے کام کرنے والوں. ہمیں تو اس محلے کی آبادی کے ایک ایک فرد کا نام بھی پتا ہو اس کی نیت, تب تو ہم دعوت کا کام کریں گے. وہ کہتے ہیں جب کسی میں گھلو ملو پھر آدمی کو لیا جاتا ہے. اب 30 سال سے محلے میں گشت ہو رہا ہے, مکان پہ دروازہ کھٹکھٹا کے رہ کر کہتے ہیں کہ کوئی صاحب ہو تو انہیں باہر بھیج دیں, اسی کو گھر والوں کا نام بھی پتا نہیں ہے. اب ایسا آدمی کیسے دعوت کا کام کرتا ہے؟ ہمارے محلے میں 72 سے گشت ہو رہا ہے. ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے ہوئے گشت میں مسجد کے سامنے ہی 4th مکان ہے, وہاں گشت میں گئے تو ہمارے رہبر نے گھنٹی بجائی, اندر پوچھا کون, انہوں نے ان کا نام لیا کہ ان صاحب کو باہر بھیج. میں ایک دن پہلے سفر سے واپس آئے تو میں پوچھ چکا تھا نوعیت ان کی, ان کے دماد سے, میں نے کہا کیا حال ہے, یعنی ان کا تو انتقال ہو گیا 2 مہینے ہو گئے. میں نے کہا کس کو بلا رہے ہو؟ یعنی صاحب, میں نے کہا وہ تو قبر میں گئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے. یہ تو ہم گشت کرنے والوں کا حال ہے, ایک محلے میں رہتے ہوئے مسجد کے سامنے 4th مکان ہے, جنازہ ہو گیا, تدفین ہو گیا, ہم تبلیغ کے کام کرنے والوں کو پتہ نہیں, تو ہم کیا دعوت کا کام کریں گے؟ یہ مرض عام ہے ہمارا, صرف گشت والے دن جاتے ہیں. اسی لیے تو کہا جا رہا ہے روزانہ مسجد کو وقت ہو, روزانہ مسجد کو وقت ہو. ساتھی کہتے ہیں کہ 8 گھنٹے میں کیا کریں, 8 گھنٹے میں یہی کرنا ہوگا, محلے کے ایک ایک ساتھی کا حال پتہ کرنا ہوگا. جب جائیں گے تو حال پتہ چلے گا, جائیں گے تو کیا حال پتہ چلے گا؟ یہ 8 گھنٹے اس لیے کہا جا رہا ہے, یہ 2.5 گھنٹے اس لیے کہا جا رہا ہے, ساتھی پوچھنے اس میں کریں کیا ہے؟ اتنا کام ہے, اس کا کام ہے محلے میں کہ 8 گھنٹے بھی کم لگیں گے. پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں, جو پڑوسیوں کے 6 بڑے حق بتائے نا, اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے انتقال ہو جائے تو اس کی جنازہ بھی شرکت کرو, یہ حق ہے. حق بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو, محتاج ہو تو اس کی احتیاج کو پورا کرو, قرض مانگے تو اس کو قرض دو, خوشی ہو تو اس پہ اس کو مبارکی دو, اور اگر اس کو غم ہو تو اس کے ساتھ تعزیت کرو. یہ 6 بڑے حق بتائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں. اور ایک یہ بھی کیا, اس کا راز ہو تو راز کی حفاظت کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو تو مسلمان بن جاؤ گے. یہ مسلم کی 5 نصیحتیں ایسی ہیں کہ اگر اس پہ عمل ہو جائے تو دنیا بھی بن جائے. جیسے کہ آپ کا ہر ارشاد جامع ہے بہت ساری چیزوں کے لیے, ہر ارشاد آپ کا جامع بہت ساری چیزوں کو گھیرا ہوا. اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ دوسروں کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرو جو اپنے لیے پسند کر دو. ایک ہی پیمانہ رکھو, ایک ہی پیمانہ دو نہ رکھو, اپنے لیے کچھ دوسرے کے لیے کچھ, ایک ہی پیمانہ سب کے لیے. کسی کے ساتھ کوئی چیز کرتے ہوئے سوچ لو کہ اگر میرے ساتھ یہ ہو جائے تو یہ کیا مجھے اچھا لگے گا, آدمی فوراً سمجھ جاتا ہے. کون سمجھا؟ اور پانچویں بات یہ ارشاد فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ زیادہ مت ہنسو، زیادہ مت ہنسو، کہ یہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قہقہ مار کے ہنسنا نہیں ملتا، آپ بس اتنا ہی ہنستے تھے کہ آپ کے دو دانت آگے کے ظاہر ہو جاتے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو چند صحابہ کو کھلکھلا کے ہنستے ہوئے دیکھا، آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو اگر کثرت سے یاد کرو تو میں تمہارا یہ حال نہیں دیکھوں جو دیکھ رہا ہوں. یہ زیادہ ہنسنا غفلت کی علامت ہے، یہ غفلت کی علامت. جس کے سامنے قبر ہو، جس کے سامنے حشر ہو، جس کے سامنے حساب ہو، وہ کیسے کھلکھلا کے ہنس سکتا ہے؟ یہ کھلکھلا کے ہنسنا تو غفلت. تو ان پانچ چیزوں پر عمل کر لیں تو دنیا بھی بڑھیا. بس میں پیسے نہیں کہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر ارشاد پہ عمل. اس لیے کہا نا کہ زندگی کے جس شعبے میں ہیں علماء سے جا کے پوچھ کے ہم اس شعبے کے مطابق چلیں. علم کا حاصل کرنا اس لیے ضروری. اگر میں تاجر ہوں تو علماء کے خدمت میں جا کے پوچھوں کہ شریعت نے تجارت کے طریقے پر کیا بتایا. کہا کہ سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہو. سچا تاجر تجارت بھی کرے، حشر بھی انبیاء کے ساتھ ہو جائے، اس سے زیادہ کیا خوشبت خوش قسمت. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا سچا تاجر شریعت کے مطابق تجارت کرنے والا جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا. سچا تاجر جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا. اتنے تجارت کے طرح، لیکن کب؟ جب سنت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق. اور ساتھ یہ کہا کہ فرائض کے بعد سب سے بڑا فریضہ حلال کمانا، لیکن اس میں بھی شرط لگائی کہ اس کو اپنے اوپر اتنا نہ غالب کرے کہ آدمی کی یہ کمائی اس کے ذکر اور سلامت کو بھی کھا جائے، اس کے دعوت اور تعلیم کو بھی کھا جائے، اس کے گشت اور سہروزوں کو بھی کھا جائے. کہ اس حلال کمائی کو اپنے اوپر اتنا مت غالب کرو کہ آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے. یہ تو سن لیا ہم نے کہ حلال فرائض کے بعد سب سے بڑا فریضہ حلال کمائی، لیکن وہ کون سی حلال کمائی فریضہ بنے گی جس میں آج کی جماعت سے نماز، جماعت کی نمازیں چھٹ جائیں، گشت چھٹ جائے، شب جمعہ کی تاخیر ہو جائے. غافل نہ کر دے ایسی کمائی ہمیں اعتدال کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ. جس وقت اللہ کا حکم آ گیا، مؤذن نے اللہ اکبر کہہ دیا تو اب دکان کو تالا، چاہے 10 کروڑ کا بھی تاجر آ جائے، 10 کروڑ کا بھی. ایک اللہ والے لوہے کا کام کرتے تھے، اور جو لوہے کو پہلے آگ کی بھٹی پہ تپایا جاتا ہے وہ انگارے کی طرح ہو جاتا ہے. جتنا اس انگارے کی وجہ جتنی جلدی اس پہ ذرا مارو تو شکل بدلتا ہے، ٹھنڈا ہو جائے تو نہیں بدلتا. انگارے کی طرح ہوا تھا، گھنٹوں کے بعد وہ انگارے کی طرح ہوتا ہے بھٹی میں رکھ کے. تو انہوں نے ہتھوڑا اٹھایا اس پہ ذرا مارنے کے لیے تو کان میں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر. مؤذن نے اب کہا اب اللہ کے منادی نے بلا لیا، اب ایک ہتھوڑا لگانا بھی نماز کے اہتمام سے ہٹ کے ہے. جس ہتھوڑے کو پیچھے پھینکا اور مسجد کی طرف چلے گئے. ایسا اہتمام نماز. تو علماء سے پوچھ پوچھ کے اپنے زندگی شعبے کے مسائل، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ، اور صبح شام اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے یاد کرنا کہ جب تک بندے کے ہونٹ اللہ کی یاد میں ہلتے رہیں گے اللہ اس کے ساتھ. اس کے لیے کہا گئی صبح شام کم از کم 3 تسبیحات، سوئم کلمہ دریشی استغفار، یکسوئی سے، توجہ سے، دھیان سے، اور ایک جگہ بیٹھ. یہ اللہ کا ذکر ہے، کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ چلتے چلتے تسبیحات پوری ہو رہی.
ہمارے حاجی صاحب اللہ ان کے مسن فرمائے, وہ تو بار بار فرماتے یہ تو ابتدائی ہے تین تسبیحات, اس سے آگے چلو. اور حاجی صاحب نے پچھلے تین چار ہفتے پہلے ایک نوجوان سامنے بیٹھے تھے, میں ساتھ کمرے میں آ گئے, پوچھا کیا کروں کہ میں سال میں چل رہا ہوں. انہوں نے کتنے بھی 10 مہینے ہو گئے بھائی, تو کتنی تصویر پڑتے ہوئے تین. انہوں نے کہا سال میں 10 مہینے اب تک تین تصویر بھی اٹکے رہے, اس سے آگے چلنا چاہیے. المولیات صاحب رہتے ہیں کہ ابتدائی تصویحات بتائیں گے تو کم از کم اس کو تو پورا کر لیں, لیکن یہی شرط ہے کہ وقت نکال کے توجہ دھیان یکسوئی سے. جب آدمی اپنے معمولات کو وقت مقرر کر کے کرتا ہے تو جب وہ وقت آتا ہے تو اللہ پاک کو اپنے بندے کا انتظار ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس بیٹھے گا. اور ایک جگہ آتے ہیں کہ جب وہ وقت آتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندے کے عمل کے آنے کا وقت آ گیا, آسمان کے دروازے کھول لو. یہ کب ہے؟ جب آدمی وقت مقرر کر کے کرے, اور وقت وہ مقرر کرے جو دعوت کے کام سے نہ ٹکراتا ہو. یعنی کہ گشتوں کے وقت میں آدمی تصویر لے کے بیٹھے, تعلیم کے وقت میں تصویر لے کے بیٹھے, وہ وقت رکھے جو ہمارے اجتماعی کام. اللہ نے ہمیں بہت وقت دیا ہے, اللہ نے بڑی برکت دیا ہو, فجر سے پہلے پہلے پورا کر لیتے ہیں, فجر کے بعد پھر مشورے میں, گشت میں, تعلیم میں, سب میں فارغ. اور میرے عزیز دوست, ہر مسلمان کی عزت, عظمت, محبت دل میں, کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھے. یہ ولی بڑے کا بننے کا نسخہ بتایا مشائخ نے کہ ہر ایمان والے کو اپنے سے افضل سمجھنا شروع کر دو. ہر ایمان والے اپنے سے افضل, اپنے سے افضل. ایک اللہ والا کہتے تھے کہ میں ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں, اور ہر کافر کو اس احتمال پہ افضل سمجھتا ہوں کہ شاید ایمان لا کے, ایمان کس وقت لے آئے, یہ بھی آگے بڑھ جائے, ان کو بھی افضل. اس وجہ سے اور سارے کام کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے, کسی سے شکریہ کہلوانے کا جذبہ نہ ہو, کسی سے جزاک اللہ کہلوانے کا جذبہ نہ ہو, خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور میرے عزیز دوست بزرگ, ساری انسانیت اس دین پہ چلنے والی بن جائے, اس کے لیے ختم نبوت کی وجہ سے اس امت پہ جو ذمہ داری آئی, اس ذمہ داری کو ہم اپنا کام سمجھیں. کام سمجھیں. آدمی جب تک کسی چیز کو اپنا نہ سمجھے تو اس کا اہتمام نہیں ہوتا, جب اپنا سمجھے تو بیمار آدمی بھی اس کو کرتا ہے, مشغول آدمی بھی اس کو کرتا ہے. اور جب تک اپنا نہ سمجھے اس وقت تک پھر ٹال دیتا. ملازم کے سر میں درد ہو تو فوراً فون کر دیتا ہے مالک کو کہ آج طبیعت ٹھیک نہیں, آ سکتا. اور مالک کے سر میں درد ہو تو کہتا ہے دو پیراڈول کی گولیاں دے دو, سر میں درد ہے, دکان پہ تو جانا ہی ہے, وہ پیراڈول کی گولی کھا کے جاتا ہے. بس مالک اور ملازم نہیں اثر کرے. ہم اس کام کو اپنے سمجھ کے کریں تو سر کے درد میں بھی گشت کریں گے, بخار چڑھا ہوگا تو اس میں بھی گشت کریں گے, پیٹ میں تکلیف ہوگی تب بھی جماعت میں جائیں گے. یہ ہمارا کام ہے. اللہ رب العزت نے ہر فرد امت کو اس دین کی محنت کا ذمہ دار بنایا, اس دین کی محنت کا ذمہ دار. اس لیے ہمارے ذمے سارے عالم کے انسانوں کو اس محنت پہ کھڑا کرنے کا کام. یہ ذمہ داری صرف کراچی کی نہیں ہے, سارے عالم کے انسانوں کی یہ ذمہ داری ہمارے اوپر. اور اس ذمہ داری کو پیدا کرنے کے لیے کبھی اجتماع کی محنت, کبھی جوڑ کی محنت. راج جیسے تفصیل سے بات صحیح نا, یہ تین چلے والوں کے لیے کیوں بلایا جا رہا ہے رائے گڑھ میں 30 کی شام سے پہلی دو تھی, تاکہ اس ماحول میں جا کے اس فکر کو اپنی فکر بنانے کے میرے ذمہ یہ کام ہے. جب آدمی بڑوں کے پاس بار بار جائے گا اس کو اپنا سبق یاد ہوگا. تو کراچی کے 100% تین چلے والوں کو لے کے جانا یہ ہمارا کام, جنہوں نے چلے لگایا ان کا بھی کام ہے, تو اس ترتیب لے کے ان کو بھیجا, ابھی سے بکنگ کرائے. کراچی کا اجتماع کس لیے؟ تاکہ کراچی والے محنت کر کے اس فکر کو اپنی فکر بنا لیں, ایسے اس میں مشغول ہو. اس کے لیے 2000 جماعتیں کیوں مانگی؟ تاکہ فکر پیدا ہو, محنت کرے, دعوت دے, نقد جماعتیں نکالے. یہ اس لیے, یہ سندھ والوں کا جوڑ کس لیے کل ظہر سے؟ تاکہ اطراف کے دیہات بھی 100% اس محنت کو کرنے والے بن جائیں, کہ دیہات والوں کا دین شہر والوں کے دل میں. تو میرے عزیز دوستو, سارے عالم میں پھر کے اللہ کے اس پیغام کو پہنچانا ہم میں سے ہر ایک کا کام ہے. اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ پاک نے مال شرط نہیں رکھا. اگر یہ مال بنیاد ہوتی یہ آج دین کا کام ہم تک کہاں سے پہنچتا؟ یہ دین کی محنت تو وہ لے کے آئے جنہوں نے 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھا کے گزارا کیا. پیسے کا کیا تعلق تبلیغ سے؟ زیادہ راہ کیا چیز ہے؟ یہ تو 2 رکعت نفل میں ہی اللہ مسئلہ حل کر دیں گے. بس مانگنے والے ہو تڑپ کے مانگ لیں, تڑپ کے مانگ لیں اس یقین کے ساتھ کہ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں, اس کے وسیع خزانے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جو بندہ مانگے اللہ دیں گے, بندہ مانگے بھی تو صحیح, جس کو مانگنا کہتے ہیں. اللہ پاک کو دعاؤں میں اصرار پسند ہے. یہ بھاگتی دوڑتی دعائیں نہیں چلا کرتے, یہ غفلت والے دل کی دعا قبول نہیں ہوتی. ایک بزرگ کی میں نے تاریخ پڑھی, اس میں لکھا تھا کہ ایک دعا کو 8 گھنٹے تک مانگتے تھے, 8-8 گھنٹے. یہ ہے دعاؤں پہ اصرار. 2 منٹ کی دعا میں کہیں اصرار ہوتا ہے؟ اللہ کو دعاؤں میں اصرار پسند. دعائیں مانگ کے ہم مسئلے حل کرائے. اب جیب میں چاہے پھوٹی کوڑی نہ ہو, دفتر دکان سے 3 دن کے لیے نکلنا مشکل نظر آتا ہو, لیکن اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے جس نے وعدہ کیا جو میری دین کی مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں, اور اللہ کے وسیع خزانوں پہ نگاہ رکھ کے جس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں, اس کے لاکھوں ہزاروں کروڑوں سب برابر. جو اس یقین کے ساتھ ارادہ کرتا ہے جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں, کوئی سبب نہیں, اللہ کے وعدوں میں یقین کر کے جو بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں تیار ہوں, تو اللہ غیور ہے, اللہ کو غیرت آتی ہے کہ اس نے ہزاروں کے مجمع میں میری ذات پہ بھروسہ کیا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں اب میں اس کو لے کے جاؤں گا. اس لیے کہتے ہیں کہ مجمع میں آدمی اللہ کے ذات پہ بھروسہ کر کے ارادہ کرے. تو بھائی جن کے پہلے 4 مہینے لگ چکے, 2 سال سے چلا لگ رہا ہے, مشورے سے اپنے محلے میں زندہ کام کرتے ہیں, ایسے احباب کی خدمت درخواست ہے کہ ظاہری طور پہ کوئی شکل نظر نہ آتی ہو, اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے اس مجمع میں کھڑے ہو جائے اور کہے میں تیار ہوں 7 اور 7 مہینے کے لیے. باقی ساتھی درخواست ہے چند منٹ اور تشریف رکھے, جیسے اب توجہ سے آپ کا چند منٹ کا بیٹھنا ان سب جانے والوں کے اجر ثواب میں ذریعہ بنے گا. ہمت کر کے ایسے ساتھی کھڑے ہو جائے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے, جس کے جی میں آ جائے وہ لپک کے کھڑا ہو جائے. شیطان کہے گا ٹھیک ہے ذرا سوچ کے دکھانا, اس سوچنے میں پرخنی دے دیتا ہے. جی اور بھائی اور جی میں آ رہی ہے سمجھنے کے بہت زیادہ, لیکن شیطان کہہ رہا ذرا سوچ مشورہ کر کے, نہیں ارادہ کر لے پھر مشورہ بھی کریں گے. مشورے کے بغیر تو کسی کو نہیں بھیجا جاتا, شہر والے بھی مسجد والے بھی. اور بھائی اور ہمت کریں اور ہمت کریں اور ہمت کریں, جی میں آ رہی ہے کھڑے ہو جائیں, اللہ ہی لے کے جائیں گے. اس سے پہلے بھی اللہ پاک لے کے گئے, آج بھی جج ارادہ کرنے والوں کو اللہ پاک ہی لے کے جائیں گے. اور بھائی اور ماشاء اللہ کھڑے ہو رہے ہیں, ہمت کریں بھائی ہمت کریں, آپ کو کھڑا ہوا دیکھتے ہیں اور بھی کھڑے ہو جائیں گے. اور چند منٹ باقی سب تشریف رکھے, کوئی کہیں نہ جائے, دل دل میں مانگے اللہ تو میرے جی میں ڈال دے, اے اللہ تو میرے جی میں ڈال دے. اور بھائی ذہن والے بھی اللہ کو دکھانا ہے, تشکیل والوں کو نہیں دکھانا. اے اللہ میں جانا چاہتا ہوں لیکن میری یہ مایوس ہے, اللہ اپنے فضل سے لے کے جائیں گے. اور بھائی اس بھرے مجمع میں ارادہ کر لیں, اللہ پاک کی رحمت اس وقت تشکیل کے وقت متوجہ ہوتی ہے کہ کون میرے دین کے تقاضے پہ کھڑا کر رہا ہے اپنے آپ کو. جی اور ہمت کریں, جس کے جی میں آدمی کھڑا ہو جائے. شیطان کہے گا ذرا مشورہ کر کے بھیجیں گے, انشاءاللہ مشورے کے ساتھ, مگر مشورے کسی کو نہیں بھیجیں. جی اگر یہ ساتھی تھوڑا سا آگے آ جائیں, آ جائیے آپ آگے آ جائیے, اب رات آگے. باقی اللہ سے دعائیں مانگی کہ اللہ جیسے ان کے جی میں ڈالا میرے جی میں بھی ڈال دے. جی آگے, ایسے اندرون ملک سال اتنا اہم تقاضا, اتنا اہم تقاضا. بقول مولانا سید خان صاحب رحم اللہ کے کہ بھائی اس دور میں تو اصلاح کا سب سے زیادہ تر آسان راستہ ہمیں اندرون ملک سال ہی نظر آ رہا ہے. جی آ جائیے, آپ رات ادھر آ جائیے. اندرون ملک سال والے نہ پاسپورٹ کی ضرورت, نہ ویزے کی ضرورت, نہ لمبے چوڑے کسی خرچے کی ضرورت. آ جائیے بھائی اندرون ملک سال والے سب ادھر پیچھے آ جائے. میں آپ کے آپ کے یہ چند قدموں کے اس کے لیے آ جانا یہی ذریعہ ہے. شیطان کہے گا کہ بات ہے نہیں, ابھی جائیں گے اللہ کو دکھائیں گے اللہ
میں چاہتا ہوں یہ چند قدم اٹھا کے جا رہا ہوں, آگے بھی آپ ہی اللہ پاک مجھے لے جائیں گے, پھر اللہ پاک لے کے جائیں گے, آ جائیے. باقی ساتھیوں طرح ظالم پر چھوڑی تو تشکیل سے چند منٹ کی بات ہے, تشریف رکھیں, تشریف رکھیں, اور میرے عزیز دوستو یہ حضرات تشریف دیں. باقی خدمت درخواست ہے کہ بھائی ابھی گنجائش ہے 2000 جماعتوں کو پورا کرنے کی, ہمارا بھی حصہ ہو جائے 2000 جماعتوں میں. اللہ کے ذاتوں پہ یقین کر کے, ہمت کر کے 4 مہینے اور 40 دن کے لیے ہم ارادہ کریں, ایسے ساتھی بھی کھڑے ہو جائیں 4 مہینے اور 40 دن, آج کل پرسوں 2-3 دن میں نکلنے والے, ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں 4 مہینے اور 40 دن کے لیے, چلے اور 3 چلے کے, اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں.
تیار کردہ گرمی کیسے گھر کیسی اور سٹی ملنے کا پتہ نو فرما لے, گرمی کیسے گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈل بی ایریا کراچی, فون نمبر 6822999, موبائل 0333217909.